या सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअल्टीज बहुत कम है, ऑलमोस्ट एक दस, अगर दस सिविलियन मरते हैं तो उसके पीछे तकरीबन एक सिक्योरिटी अहलकार मरता है, वो किसी तरफ से भी हो, इसलिए कि इसमें जो कोलेटरल डैमेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और वो इसलिए ज्यादा होता है कि इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं होती इंटेलिजेंस के, दूसरे जो अर्बन एरिया होते हैं तो उसमें बच्चे भी होते हैं, उसमें कॉम्पिटेंट या जो दहशतगर्द एक होगा लेकिन पूरे घर पर पूरे मोहल्ले पर एक किस्म का दावा बोल दिया जाता है, फिर उसमें जाहिर है कि ट्रामा भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं बच्चों को, औरतों को, और स्पेशली वो औरतें जो हमला होती है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या उसके वो शिकार होते हैं, या बूढ़े लोग जो होते हैं मरीज होते हैं उन पर ज्यादा इसका असर होता है, और बच्चों पर तो खुसूसी तौर पर इसके मनफी असरात बहुत ज्यादा होते हैं। या एक रिपोर्ट और भी आई थी जिसमें कि अफगानिस्तान में ताकि सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो रेड किए हैं उसमें कितने सारे बच्चे और औरतें उसमें मारी गई है या उनको जख्म पहुंचे हैं या वो ट्रामा का शिकार हुए हैं, और इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी ये है, तो एक जगह पर दबा कहो तो बहुत ज्यादा उसके गहरे असरात सिविलियन पॉपुलेशन पर या बच्चों पर खुसूसी तौर पर पड़ जाते हैं। तो असल में इस बात में जो आपने कहा इसको किस तरीके से महफूज बनाए, महफूज तो ये कि एक तो ये है कि जो हमारे वो जगह जहां पर हमला होना होता है या सिक्योरिटी चेक पोस्ट होते हैं या उनके जो मराकज होते हैं या बाकी इंटेलिजेंस इदारों के कोई मराकज या खुफिया सेफ हेवन होते हैं, उन ऐसे जगह पर रखना चाहिए जहां पर की पॉपुलेशन या सिविल लोग बहुत कम हो और उनको हिसार मिले। दूसरी बात यह है कि जो इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयां हो वो इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयां भी बिल्कुल फिर बहादुर मालूमात हो और वो भी इस तरीके से हो ताकि उसमें उनको एक वार्निंग मिल जाए जिसमें बच्चे या बूढ़े या बाकी जो लोग हैं वो लोग एक साइड पर हो, उनको कोई वार्निंग का तरीका हो, लेकिन ये अचानक होता है इसमें कोई वार्निंग का तरीका नहीं होता। और अगली बात ये भी होती इसलिए कि वो रिएक्शन का ज्यादा वो एक्सपेक्ट करते कि शायद रिएक्शन वायलेंट आ जाए, और अगली बात ये भी होती है कि इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन वो बेहतरीन होता है जो कि आप बगैर फायर किए हुए किसी को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, लेकिन अफसोस की बात कि यहाँ पर मोहलिक से मोहलिक का असलहा जो हलिक जो असलहा का चुनाव है वो भी नहीं है, उससे भी डैमेज पूरे मकान को हो जाता है, सिर्फ एक आदमी को या एक उसको जो टारगेट होता है उसको नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि आम ग्रेनेड इस्तेमाल होते हैं, आम बम इस्तेमाल होते हैं, आम शेल इस्तेमाल होते हैं या आम किस्म के हथियार इस्तेमाल होता है, अगर इसके अलावा स्टन गन इस्तेमाल हो तो उससे फिर जाहिर है कि कम होगा डैमेज कम होगा, इसके अलावा अगर वहां पर कोई इस तरीके से उस मतलब घर को मतलब कि अगर उसको सेडेट किया जाए वो भी या कार्डन किया जाए दिन के वक्त उसके खिलाफ ऑपरेशन हो और उनको वार्निंग दी जाए कि जो बम बच्चे हैं वो बाहर आ जाएं, तो फिर मेरे ख्याल में कैजुअल्टीज वगैरह कम हो सकती है। और इसके अलावा एक और बात भी ये है कि जहनों में ये बात है कि भाई अचानक हमला हो फटाफट हलबा हो और एक किस्म का शबकून हो, तो ये अर्बन एरियाज में और फिर अपने इलाकों में जहां पर के आबादी बहुत जुड़ी हुई होती है उसमें खौफ और हरास बहुत ज्यादा फैलता है और कैजुअल्टीज भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये दोनों तरफ से है, ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ सी मतलब कि तालिबान या बस एक दूसरे वो जो फोर्सेस होते हैं उनकी तरफ से, बल्कि सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से भी इस किस्म का सिलसिला काफी ज्यादा होता है, और ये स्पेशली चेक पोस्टों पर भी ये वाकयात होते रहते हैं कि मतलब है कि कोई बम धमाका हुआ तो जाहिर है उधर से आम गाड़ियां भी या वो लोग भी गुजरते हैं या बाजारों में, तो उन पर भी जाहिर है कि उसके असरात या वो खतरनाक जो मतलब है कि जो बच्चे बूढ़े ट्रेवल कर रहे होते हैं या बाकी जो बीमार होते हैं उन पर भी वो पड़ जाता है।
सही, और जाहिर है शहरी आबादियों में खासतौर पर जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है गुंजान आबाद इलाकों में ये हर दो तरफ से जब भी हमला होगा या उसकी रिटेलिएशन होगी तो उसमें कैजुअलिटीज के इम्कान जो है वो ज्यादा होंगे। بیرسٹر امجد ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ افغانستان کے اندر خاص طور پہ عام شہریوں کی ہلاکتیں اور ان میں بھی بالخصوص بچوں کی ہلاکتوں اس پہ جو کنسرن ہے اقوام متحدہ کی جانب سے, آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ اور سیکنڈلی یہ کہ وہ کیا چینلز ہو سکتے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ایسی کیجوئلٹیز کو کم کیا جا سکتا ہے, کم از کم یہ روکا جا سکتا ہے؟
ہم ایسی سب کانٹیننٹ میں یا جہاں بھی انسرجنسی ہے اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں کہ دیر از اے سپیریئر پاور اور جو سویلین لا انفورسمنٹ ہے ان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور وہ کیونکہ انٹیلیجنس شیئر نہیں کرتے جس کی وجہ سے پری کرائم ڈیٹیکشن یا پری کرائم واقعات کو روکنا بہت کم ہے. لا انفورسمنٹ کی افادیت اور استعداد بہت ہی کم ہوتی ہے اور ان میں اتنی صلاحیت لڑنے کی نہیں ہوتی جو ملٹری انفراسٹرکچر کی ہوتی ہے, اور ان میں آپس میں اتنا تضاد جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کو روک تھام میں اس طرح کامیاب نہیں ہوتا جس طرح آئیڈیل معاشروں میں ہونا چاہیے. جیسے امریکہ, برطانیہ یا بڑے مغربی ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پری کرائم ڈیٹیکشن کے اوپر زیادہ زور ہے, اسیسمنٹ آف انٹیلیجنس زیادہ زور ہے, انٹرسیپشن آف مٹیریل پہ زیادہ زور ہے, اور ان واقعات کو روک تھام کے لیے زیادہ توجہ دی جاتی ہے, نہ کہ بعد ازاں واقعات ہونے کے بعد کی کاروائی جو جس کے اوپر مذمتی بیانات اور افسوس کا اظہار اور وہ ایک قسم کی ٹریل آف کنڈولنس. تو آئی تھنک یہ پہلی بات. دوسری, جہاں جیسے امریکہ کے پاس یہ صلاحیت ہے افغانستان میں, تو امریکہ ابھی تک پچھلے 10 سالوں میں جو افغان انفراسٹرکچر ہے یا افغان لا انفورسمنٹ ہے ان کو اس طرح ٹرین نہیں کر سکا. یہی حال ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پولیس اس طرح سے ٹرین نہیں ہو سکی فوج کے ہاتھوں جس طرح کا چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. تو یہ دوسری بات ہے. تیسری, میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ سے امریکہ آج چلا جائے تو کیا جو انفراسٹرکچر کھڑا ہے افغانستان میں, کیا وہ انسرجنسی یا طالبان کی جو آن سلاٹ ہے گرمیوں میں کیا اس کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے ابھی؟ تو میرے خیال میں وہ ایسی ابھی صورتحال بنی نہیں ہے جس میں کہ وہ امریکن جو مدد ہے اس کے بغیر اس کو نبردازما ہو سکے. پانچویں, بچوں والی, تو میرے خیال میں پولیٹیکل معاملات کے اوپر جب تک اس کی سیٹلمنٹ کی طرف نہیں ہم جائیں گے, جب آپ دیکھیں گے کہ معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انسرجنسی کے واقعات کم ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ جب آپ ڈائلاگ کی ٹیبل پہ لاتے ہیں یا ڈائلاگ پروسیس ہو رہے ہیں یا اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہو رہی ہے تو انسرجنسی کے واقعات جو ہیں بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں. جب وہ پیش رفت نہیں ہو رہی ہوتی تو ایچ پارٹی اس موقع کو یوز کرتی ہے ٹو ہیو این ایج آن دی ادر پارٹی. جیسے کہ طالبان ابھی مذاکرات ہو نہیں رہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکن فورسز کو ہمارے اوپر چھوڑ دیں. تو یہ ایک بلف ہے, یہ ایک ان کو پتا ہے کہ گرمیوں میں اس میں اضافہ ہوگا to bring back on the superior position in the dialogue table, تو وہ اس طرح کی دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو میرے خیال میں political process اگر finality یا conclusion یا dialogue کی طرف جائے گا تو insurgency کے واقعات کم ہوں گے. اب آخری, میرے خیال میں جو rhetoric جو میڈیا میں frenzy create کرتی ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. مثلا میڈیا کی forensic جو frenzy ہے اس میں insurgency کو نہ جیتنے دیں, تاکہ پھر ایسے واقعات جو فیول کرتے ہیں فائر اس طرح کی چیزیں, تاکہ جو فورسز لڑ رہی ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ایسی سنگینی یا ایسی ریڈیکل سچویشن میں نہ آ جائے جہاں پہ 10-10, 12-12 سال کے بچے خودکش بمبار بن کے لوگوں کے ٹوٹتے تھے.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش اس کے خلاف بڑھتی ہوئی کوششیں. صدر باراک اوباما متوقع طور پہ آئندہ ہفتے دورہ کر رہے ہیں سعودی عربیہ کا, اور ساتھ ساتھ وہ خلیجی رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوں گی. اس سے پہلے ایش کارٹر جو کہ وزیر دفاع ہیں امریکہ کے, وہ خلیجی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کر چکے ہیں, اور سعودی عرب میں بھی ان کی داعش حیثیت سے نمٹنے کے بارے میں بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. ایک بریک کے بعد انالیسس لیتے ہیں آپ کا.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ متعلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمڈیسیویر کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, ساتھ ہی عدالتیں साथ ही आजाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था?
पाकिस्तान में देखिए, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज इस मौजू से इसका ताल्लुक।
इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वॉशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ।
प्रोग्राम जहानंग में आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे दाइश या इस्लामिक स्टेट जिसको कहा जाता है, उसके खिलाफ अमेरिका की कोशिशें, उनमें बज़ाहिर तेज़ी नज़र आ रही है। फौजी कार्रवाइयों में भी अमेरिका इजाफा चाहता है दाइश के खिलाफ, और साथ साथ सिफारती सतह पर भी मुख्तलिफ ममालिक को मुनज़्ज़म करने की कोशिशें नज़र आती हैं। अमरीका के वज़ीर दिफा एश कार्टर, वो पहले खलीजी ममालिक के मुत्तहिदा अरब अमारात में थे, वहाँ पर खलीजी ममालिक के रहनुमाओं के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई, और सऊदी अरेबिया में भी सऊदी क़यादत के साथ भी उनकी मुलाकातें हैं, और एजेंडे में सर फहरिस्त यही है कि अलकायदा या दाइश उसको मज़ीद जो है वो पीछे धकेलना है, उसको नुकसान पहुंचाना है, उसको डिसमेंटल करना है। खबरें ये भी हैं, इत्तलात ये भी हैं कि सदर बाराक ओबामा वो भी आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर जा रही हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया में भी उनका क़याम होगा, और वहाँ पर भी जो उनके एजेंडे के ऊपर टॉप प्रायोरिटी बताई जा रही है, इशू नंबर वन वो इस्लामिक स्टेट या दाइश है, उसके खिलाफ हिकमत अमली तरतीब देना। सऊदी अरब और दीगर जो अरब ममालिक हैं और फिर खलीज ममालिक, उनका किरदार क्या हो सकता है दाइश के खिलाफ, इस पर एनालिसिस लेंगे। ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर मोमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बैरिस्टर अमजद मलिक साहब। सैयद नज़ीर मोमन साहब, आपका एनालिसिस, दाइश को कैसे टैकल किया जाए, खासतौर पर मशरक वस्ता के अंदर और खलीजी ममालिक के अंदर?
जिस तरीके से दाइश का वजूद है और जिस तेजी से ये फैला है, और जिस बरकरारी से उन्होंने जितने इलाके पर कब्जा किया, और उसके बाद उन्होंने जो अपना पैगाम सोशल मीडिया और बाकी तरीकों से दुनिया तक पहुंचाया, और जवान मुख्तलिफ तकरीबन 50 ममालिक से ज्यादा इसमें खिंचे चले आए, जिसमें औरतें भी शामिल है और मोस्टली एजुकेटेड लोग हैं, तो इस प्रोफाइल को देखते हुए इसका जो तदारुक है वो भी इस अंदाज में करना होगा कि वो आम रिवायती या रेक टेक जो गुरीला होते हैं उससे मुख्तलिफ हो। और वो ये बात है कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए कि अभी ये एक मुल्क का मसला नहीं है बल्कि पूरे इलाके का, और बल्कि बैन अलावी मसला बन चुका है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो प्रॉक्सीज का जो रोल है, तो उसमें ये दाइश और प्रॉक्सीज खलत मलत हो जाते हैं, क्योंकि जब आप प्राइवेट मिलिशिया को लड़ाते हैं उनके खिलाफ, और प्राइवेट मिलिशिया में खास सेक्ट के लोग फिर मौजूद हो, तो जाहिर है उसके असरात मनफी आते हैं, और जो बाकी ममालिक होते हैं फिर उसमें अपना प्रॉक्सी वो छोड़ देते हैं। तो एक तो ये है कि प्रॉक्सी वार को खत्म करना होगा, और उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की जरूरत है, जो कि वो इलाके के लोगों और बाकी में बैन अलावी सतह पर जो बड़े ममालिक हैं जिस तरह अमेरिका है रूस है, तो अपना किरदार बेहतर तरीके से अदा कर सकते हैं। और अगली बात ये है कि जो रिप्रेसिव रिजीम हो, या जहाँ पर हुकूमतें ऐसे हो जहाँ पर उनका मतलब है कि जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं हो, या समझते हो कि वहां पर एक इम्प्लोजन पाया जाता है उस मुल्क में और उनके इस्तेहकाम को खतरा है, तो मेरे ख्याल में कि फिर अक़वामे मुत्तहिदा की भी क़रारदाद है और उसमें एक क्लाज है कि ह्यूमैनिटेरियन तौर पर जो यूनाइटेड नेशन के फोर्सेज है वो इंटरवीन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बनिस्बत तो ये है कि रूस उनको अपने उससे मार रहा हो सीरिया की तरफ से, जिसमें रेबल्स भी मारे जाते हैं और जिसमें दाइश भी मारा जाता है और जिसमें बेगुनाह लोग भी मारा जाता है, और दूसरी तरफ पर इराक में हो तो जहाँ पर कुर्द अलग लड़ रहे हो, शिया मलेशिया अलग लड़ रहे हो, और इराकी हुकूमत अलग लड़ रहे हो, या अमरीका की बर्बारी अलग तरीके से हो रही हो, और फिर जाहिर है कि उसमें दरमियान में और जो फिशर्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, जिस तरह कुर्द का एक मसला है तो वो सामने उभर कर आ जाता है, इसके अलावा सुन्नी और शिया का मसला पोलराइजेशन हो जाता है, तो ऐसे हालात में फिर दाइश जैसे या अलकायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है
उनको फायदा पहुंच रहा है। तो आपके ख्याल में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो ज्यादा दाइश जैसे ग्रुपों के लिए मददगार है, या सेक्टेरियनिज्म वो उसको ज्यादा कैश करा पाते हैं?
ज, ज, جی جی بالکل اس کو اسٹیج پر آ پاتے ہیں اور یہی ایک تاثر بھی دیا گیا اور آپ نے او آئی سی میں بھی دیکھ لیا کہ اس کا جو قرارداد پاس ہوا ہے اس میں یہ رنگ ظاہر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی مختلف گروپوں کو ایسے تنظیموں کو مختلف لوگ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ زمین سے تو اگ کر نہیں آتے یا زمین سے تو وہ نہیں پھوٹتے بلکہ ظاہر ہے کہ ان کو پہلے تیار کیا جاتا ہے, اسلحہ دیا جاتا ہے, فنڈ دیے جاتے ہیں, ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر وہ ایک نظریے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ادھر پہنچ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے تو ہاتھ ہیں, ایک بیانیہ ہے, ایک قسم کی سوچ تو ہے اور وہ سوچ سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے, اس کے بڑے اسٹرنگز ہیں. تو جب تک میرے خیال میں کہ مشرق وسطی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ سے گزر رہا ہے, ایک غیر استحکام سے گزر رہا ہے اور وہاں پر جو داعش کا وجود ہے ٹھیک ہے اب چیک ہوا ہے, کچھ مطلب ہے کہ شہر ان سے واپس لیے گئے اور کچھ ان پر بمباری جو ہوئی یا باقی بھی ان کی جو کچھ لوگ واپس بھی جا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہی لوگ اب جو میں بڑا خطرہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ یہی لوگ پھر مہاجرین کے بیس میں یا باقی طریقے سے اپنے ممالک میں واپس جائیں گے اور وہ اپنا جو ان کا نظریہ ہوتا ہے یا جو ہارڈ فیلڈ قسم کی ان کی کاروائیاں ہوتی ہے اس کے ذریعے باقی نوجوانوں کو اس ملک میں ایک سیلف کریٹ کر سکتے ہیں اور یہ خطرہ یورپ کو زیادہ ہے, ٹرکی کو زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں کہ ادھر مکس جو ٹارگٹ ہوگا مشرق وسطی کے بعد اور ساؤتھ ایشیا میں پاکستان افغانستان کے بعد وہ یورپ ہو سکتا ہے. تو اس کا تدارک تو بہت ضروری ہے لیکن یہ ہے کہ ملکی مفادات سے یا ذاتی مفادات سے بڑھ کر ایک بین الاقوامی سطح پر یہ سوچ ہو کہ بھائی اس قسم کے آرگنائزیشنز کیوں بنتے ہیں اور اگر بنتے ہیں تو ان کے وجوہات کیا ہیں, وہ گراس وہ جو ہم کہتے ہیں روٹ کاز, وہ روٹ کاز کی طرف جانا ہوگا اور وہ روٹ کاز کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے علاقے کے مسائل کو بات چیت کے ذریعے اور بین الاقوامی جو فورمز ہیں ان کے ذریعے حل نہیں کریں گے تو پھر یہ ریفیوجیز کا امپلوژن بھی ایک بہت بڑا ڈیسٹیبلائزیشن فیکٹر ہے جو کہ وہ قریبی ممالک میں بھی لا رہا ہے, ترکی میں بھی لا رہا ہے, جارڈن میں بھی لا رہا ہے اور اس کے علاوہ افریقہ میں بھی اور یورپ میں بھی لا رہا ہے. تو یہ ایسے قسم کے جو وہ ہوتی ہے ایگزوڈس ہو جاتا ہے تو یہ ایگزوڈس میں بڑا خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں اور پھر ان لوگوں کے ساتھ اندر ممالک کی پھر ہمدردیاں بن جاتی ہے کچھ لوگوں کے اور وہ ہمدردی ہے اور ان دونوں کا جب ایک قسم کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو پھر اس ملک میں پھر غیر استحکام آ جاتا ہے. اور ایک اور بات بھی جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مطلب ہے کہ جو کنٹریز نے ایک پوزیشن لے لی ہے بعض کنٹریز نے تو وہ پوزیشن مطلب ہے کہ اب اپنے مفادات سے بڑھ کر ہے اور وہ اپنے مفادات سے بڑھ کر جب آپ پوزیشن لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ایسے آرگنائزیشن جو ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے اور پھر اس کو جو بیانیہ جو ہے اس کو تقویت مل جاتا ہے اور وہ بیانیہ کی وجہ سے وہ بین الاقوامی اپیل بن جاتا ہے اور وہ اپیل پر پھر مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں. اور ایک اور پہلو ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو انفارچونیٹلی یہ جو پالیسیز ہیں یا جو رائیولری ہے ان کی طرف اس کی وجہ سے ایک کرنسی بین الاقوامی کرنسی ان کو مل رہی ہے کہ اب ریجیم چینج کا کیا طریقہ کار ہے اور ریجیم سٹینڈ کا کیا طریقہ کار ہے. تو یہ دونوں آپس میں کنفلکٹ نظریات ہیں, روس کہتا ہے کہ ریجیم شوڈ سٹینڈ, امریکہ کہتا ہے ریجیم شوڈ چینج. تو اس یہ جو تضادات بین الاقوامی سطح پر ہوتے ہیں اور ان کا ٹکراؤ جب ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے جو تنظیمیں ہیں
ان کو مدد ملتی ہے اور ان کے خلاف اسٹریٹجی میں کوئی یکسوئی نہیں ہوتی ہے. جی بیرسٹر امجد ملک صاحب, آپ کا انالیسز داعش کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے اور کرنٹلی ہمیں واشنگٹن سے جو ایک بڑی سرگرمی نظر آتی ہے جس میں انگیجمنٹ ہے پولیٹیکل لیول پہ بھی, ڈپلومیٹک لیول پہ بھی اور ملٹری لیول پہ بھی, یہ داعش کو ڈسمینٹل کرنے میں کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ سمجھنا بھی درست ہے کہ القاعدہ کے برعکس داعش جیسی تنظیم کو کے خلاف پہلے ہی دنیا زیادہ چوکنا ہو گئی ہے اور بڑا بر وقت اس کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. اگر موازنہ کیا جائے القاعدہ کا یہ گروپ, یہ گروپ کئی سال تک ایگزسٹ کرتے رہے لیکن اس وقت فوکس جو ہے وہ داعش کے اوپر ہے جس کو ایمرج ہوئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے.
جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہما جیسی ایفٹ کی ضرورت ہے. امریکہ جو ہے وہ میرے خیال میں فل ٹائم اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. لوپ وارم اور پارٹ ٹائم جو ہے پالیسی شفٹ وہ کام نہیں کرے گی. جو داعش جو ہے القاعدہ کا ماڈریٹ فیس ہے جو ریکروٹمنٹ گراؤنڈ ڈھونڈ رہا ہے اور اس کو کافی نظریاتی الائن مل رہے ہیں یورپ میں جو کہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. پہلے لوگ باہر سے آتے تھے فائر برانڈ, اب ان کو لوکل سے ہوم گرون لوگ مل رہے ہیں یورپ میں جو کہ آپ نے فرانس کے واقعات میں دیکھا ہے. اس کو نرسریاں مل رہی ہیں فاٹا اور افغانستان میں جہاں پہ وافر مقدار میں غربت ہے, وافر مقدار میں لوگ موجود ہیں, بارہ بارہ چودہ چودہ سال کے سوئسائڈ بامبرز موجود ہیں جو مدرسہ یا اس طرح کے ہینڈلرز کو پیسے دے کے خریدے جا سکتے ہیں. داعش کے پاس پیسہ ہے تیل کی فراوانی اور خرید و فروخت کے ذریعے جس کے اوپر ابھی تک اس طرح سے قدغن نہیں ہے. دو کے جی ایٹ ممالک نے عندیہ دیا ہے کہ وہ قدغن لگائیں گے یا ایسے ملکوں کے اوپر نیگوشیٹ کریں گے تاکہ ان کا تیل نہ بکے. میرے خیال میں ان چار پانچ چیزوں کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. افغان صدر نے جو کہا ہے کہ القاعدہ اور داعش فیوچر میں اسپیشلی القاعدہ ہمیں دوبارہ حیران کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. واقعتاً داعش ہمیں ڈیفیٹ نہیں کر سکتا لیکن داعش ہمیں حیران کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کہ وہ گاہے بگاہے کر رہا ہے.
صحیح.
اس کے لیے میرے خیال میں اس کی پیسے کی فراوانی روکنی پڑے گی کیونکہ پیسہ جو ہے جہاں کہیں بھی انریسٹ ہے, ڈسلوژنمنٹ ہے, فورن پالیسی ڈسکنٹینٹ ہے اور عوام کی ڈسکریمنیشن کے اوپر کوئی ڈسلوژنمنٹ ہے وہاں پہ داعش پیسہ پھینک کے لوگوں کی اس ڈسلوژنمنٹ کو ریڈیکلائزیشن میں بدل کے اپنی طرف مائل کر سکتا ہے اور لوگوں کو پھر شفٹ کر سکتا ہے کہ کون ہارڈ کور ہیں, کون درمیان میں ہے, کون صرف آپ کے لیے تحریری جنگ لڑ سکتے ہیں. میرے خیال میں سب سے زیادہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر اور اس کے پیسے کے اوپر ہمیں چوٹ ڈالنے کی ضرورت ہے جو کہ ابھی تک اس لحاظ سے چوٹ ڈل نہیں رہی. باقی ملٹری آپریشن ہے, سیریا کا مسئلہ ڈائلگ کے اوپر لا کے اس روڈ میپ کو کامیاب کرنے کی ضرورت ہے. داعش سیریا میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے, اس کے پنجے نکالنے کے لیے ہمیں سیریا میں امن کرنے کی ضرورت ہے. سیریا میں امن ہوگا, روڈ میپ پہ امن ہوگا تو داعش کو گھیر کر مارنے میں آسانی ہوگی لیکن ملٹری فرنٹ میں رشیا کو ساتھ ملانا ہوگا, بالکل ایران کو ساتھ ملانا ہوگا تاکہ آپ اس کو انٹرنیشنل جنگ کے حساب سے لے کے چلے نہ کہ ڈس گرنٹل اسلامک فورسز یا نان اسلامک فورسز. اٹ شوڈ بی اے انٹرنیشنل ڈرائیو اگینسٹ ٹیررزم, اگینسٹ ریڈیکلائزیشن اینڈ اٹ شوڈ بی کہ یہ خطرہ ہے پوری دنیا کے امن کے لیے اور اس کو صحیح طور پر خطرہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو صحیح طور پر خطرہ ابھی تک نہیں سمجھا گیا اور وہ بریڈنگ گراؤنڈ فرانس اور جرمنی اور اس طرح کے بیلجیم اور پھر لیبیا اور افغانستان میں اپنی نئی منڈیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور میرے خیال میں ان کے اوپر بہت گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے.
بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر امجد ملک صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. بریگیڈیئر سعید وزیر مومن صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین چند سیکنڈ کی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے سعودی عرب اور امریکہ تعلقات پہ, دو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے پس منظر میں اس کا ہم جائزہ لیں گے ایک بریک کے بعد.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن۔ اس سیگمنٹ میں ہم امریکہ اور سعودی عربیہ کے تعلقات کا جائزہ لیں گے، اور جیسے ہم نے کہا کہ دو پس منظر ہیں۔ ایک تو خیر یہ کہ صدر باراک اوباما آئندہ ہفتے متوقع طور پہ سعودی عربیہ جائیں گے، ریاض جائیں گے، جہاں پہ ان کی ملاقاتیں شاہ سلمان کے ساتھ ہیں، اور اس میں فوکس اگرچہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ داعش کے خلاف ہوگا، لیکن ہم گزشتہ روز یہاں پہ نیو یارک ٹائم میں شائع ہونے والی رپورٹ، جس کو باقی میڈیا چینلز نے بھی رپورٹ کیا ہے، اور ریفرنس یہ ہے کانگریس کے پاس جو 9/11 بل ہے اس سے متعلق سعودی عرب نے بعض تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب کے ایک منسٹر کو اس میں کوٹ کیا گیا ہے، اور ان کا فارن منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ اگر امریکہ یہ 9/11 بل منظور کرتا ہے تو اس کے بعد جو امریکہ کے ایسٹس ہیں سعودی عرب کے اندر، سعودی عرب ان کو فروخت کر دے گا۔ اسی طرح بعض میڈیا اطلاعات میں یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب اپنے تمام ایسٹس جو امریکہ کے اندر ہیں وہ نکال لے گا یا فروخت کر دے گا، کیونکہ احتمال یہ رہتا ہے کہ اس طرح کے بل کی منظوری کے بعد ان ایسٹس کو فریز کر دیا جائے۔ اور یہ بل جس سے متعلق ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو دیتے چلیں۔ 28 صفحات پر مشتمل ایک کانگریشنل انکوائری رپورٹ جو ہے ابھی تک آفیشلی پبلک نہیں ہوئی ہے، لیکن اسی کو نیو یارک ٹائم نے جو رپورٹ کیا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 9/11 سے متعلق جو انویسٹیگیشنز تھیں، اگرچہ آفیشلی اس میں کوئی ایسا لنک ثابت نہیں ہوتا ہے، سال 2001 میں سپٹمبر 11 کے حملے میں نیو یارک میں جو کیا گیا دہشت گرد حملہ تھا، کہ اس پہ کمیشن نے کسی طرح کی کوئی شہادتیں اس کو موصول نہیں ہوئیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ سعودی عرب نے یا اس کے آفیشلز نے کوئی بھی کردار ادا کیا ہو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ان دہشت گردوں کا یا اس حملے کی منصوبہ بندی میں۔ لیکن یہ کہا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بعد یہ گنجائش جس میں یہ رہتی ہے سوال اٹھانے کی کہ کیا سعودی عرب کے کچھ حکام آفیشیل جو امریکہ کے اندر موجود تھے ان کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہوتا ہے تو اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد امریکہ کہ جو متاثرہ فیملیز ہیں وہ ان تمام ملکوں کو بھی سو کر سکتے ہیں جنہوں نے کوئی بھی کردار ادا کیا ہو امریکہ کے شہری کو امریکہ کے اندر اس کی اپنی سرزمین پہ قتل کرنے میں یا ہلاک کرنے میں یا کسی منصوبے میں۔ اوباما انتظامیہ ان اطلاعات کے مطابق ایسے کسی بل کی مخالفت کر رہی ہے، کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بہت زیادہ جو اکنامک سٹیکس ہیں امریکہ کے وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پہ انالیسس کے لیے موجود ہیں پروفیسر فیضان اقصب، اسلامک کلچرل ہسٹری اینڈ یو ایس اینڈ مسلم ورلڈ ریلیشن شپ کے ایکسپرٹ ہیں، بفلو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ انور اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، یو ایس بیسڈ جرنلسٹ ہیں، انالسٹ ہیں، اور بہت قریب سے فالو کرتے ہیں ایسی ڈیولپمنٹس کو۔ انور اقبال صاحب، یہ رپورٹ آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی، اس کے اندر کیا کچھ ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور واشنگٹن ان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جب یہ تعلقات پہلے بھی ایران پہ پابندی ہٹنے کے بعد سے اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار ہیں؟
دیکھیں، یہ جو دونوں ملک کے تعلقات ہیں جیسے آپ نے کہا تقریباً ایک ڈیڑھ سال سے تھوڑا نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اب تو کوئی دیکھ نہیں ہوتا، ڈاؤن ہی ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی پالیسیز میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے اس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ امریکیوں نے سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں ڈال لیے تھے، اور ان کا جو سارا جھکاؤ تھا عرب دنیا کی طرف تھا، اب وہ ایران کا جو کردار ہے اس خطے میں اس کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ امریکہ میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، جہاں یہ سوال جیسا کہ پاکستان میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے اور یہاں یہ سوال بارہا اٹھایا جاتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ عام امریکیوں سے بات کریں کہ بھائی سارے ٹیررسٹ جو تھے سعودی واشنگٹن سے، زیادہ تر لوگ وہاں سے، ان کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ تو جب بھی ٹیررزم کی بات ہوتی ہے، پاکستان کی ہوتی ہے، دوسروں ملک کی ہوتی ہے، لیکن ہم سعودی عرب کے بارے میں کچھ کیوں نہیں کہتے؟ یہاں یہ بھی کہا جانے لگا کہ چونکہ ہمارے یہاں کی جو بعض پاورفل انفلوئنشیل فیملیز ہیں جو بارسوخ فیملیز ہیں ان کے تعلقات ہیں, تجارتی سعودی عرب سے اس لیے نہیں ہوتا, حکومت تیل کی وجہ سے نہیں چاہتی, حکومت سعودی عرب کا جو سیاسی کردار ہے مسلم دنیا میں اس کی وجہ سے کچھ کرنا نہیں چاہتی. تو یہ باتیں کانگریس میں اگر آپ جائیں تو اکثر ہیئرنگ میں ڈبیٹس میں بھی یہ باتیں بار بار پیش ہوتی رہی اور پھر ایک فضا بن گئی اور پھر کانگریس میں ایک موو ہوئی اور اس موو کو بائی پارٹیزن سپورٹ حاصل ہے اور لگتا ہے ایسا کہ اگر یہ پیش ہوئی تو منظور بھی ہو جائے گی. تو یہ پھر اس پہ سعودی عرب نے بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کے مفادات کو زد پہنچے گی اگر ایسا ہوا, جس پہ انتظامیہ پریشان ہے اور انتظامیہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہو, کیونکہ انتظامیہ بہرحال وہ ایران سے تعلقات بہتر بنا رہی ہے لیکن عربوں سے بھی بگاڑنا نہیں چاہتی, دونوں کو ساتھ لے کے چلنا
صحیح چاہتی. عربوں سے نہیں بگاڑنا چاہتی لیکن دوسری طرف ان رپورٹس میں اربوں ڈالر مالیات کا بھی تذکرہ ہے کہ جو ایسٹس ہیں سعودی عربیہ کے جن کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا ایون جو انویسٹمنٹس ہیں سعودی عربیہ کی یہاں پہ ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. پروفیسر فیضان حق صاحب, آپ کا انالیسز اگین عمومی طور پہ بھی آپ نے کیسے پایا ہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر ریاض اور واشنگٹن کے تعلقات کو, اور ابھی جو یہ قضیہ ہے 9/11 بل یہ کتنا رخنا ڈال سکتا ہے؟
جی سب سے پہلے سننے والوں کو اسلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. آپ نے ابھی جو انور اقبال صاحب نے فرمایا بالکل صحیح کہا, اس کی البتہ میں کچھ اور ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہوں گا اس گفتگو کو. وہ یہ ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو کامن گراؤنڈز تھے, جن کو کہتے ہیں کہ جو مفادات تھے, وہ جو ہیں وہ اب اتنے زیادہ مضبوط نہیں رہے جتنے پہلے تھے, کیونکہ پہلے سعودی عرب جو تھا امریکہ کی جو مڈل ایسٹ میں پالیسی تھی اس کو کہتے تھے ٹوین پلر پالیسی. اس میں ایک طرف تو ایران کو انگیج کیا جاتا تھا اور دوسری طرف سعودی عرب کو انگیج کیا جاتا تھا سٹیبلٹی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سوویت یونین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو 1979 کے بعد اور پھر 1989 میں جب سے وہ اسلامک ریولوشن آیا ہے, تب سے امریکہ کی جو ڈپینڈنس تھی اسٹیبلٹی کے لیے مشرق وسطی میں مسلمان ممالک میں, وہ زیادہ تر سعودی سینٹرک رہی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایجپٹ کو پرومٹ کرنے کی کوشش کی. اس میں جو ڈفرینسز آئے اس میں ایک تو یہ کہ جتنے بھی اسٹرانگ مین ہولڈز تھے مڈل ایسٹ میں, اس کے خلاف امریکہ نے ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن یہ لیا کہ انہوں نے ٹاپل کیا صدام حسین کو 2003 میں, سعودی عرب اس کے بھی خلاف تھا. اس کے بعد انہوں نے ٹاپل کیا بنی صدر جو ہیں, وہ جب ان کے خلاف ریزسٹنس موومنٹ چلی تو امریکہ جو ہے اس نے اوپنلی نہ ان کی ساتھ دیا اور نہ ہی ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, اور یہ بھی سعودی عرب جو تھے وہ اس کے بھی خلاف تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ڈیسٹیبلائز ہو مڈل ایسٹ. اور اس وقت سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ ایران جو ہے اس کے ذریعے اس کا انفلوئنس بہت بڑھا دیا گیا ہے مشرق وسطی میں, اور امریکہ نے کرٹیکل رول پلے کیا ہے اس سلسلے میں ایران کو نہ روک کر, اور یہاں تک جہاں تک ہمیں معلوم ہے سیریا میں ایران کی آرمی فوجی اور اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ اور پھر رشیا کی مدد حاصل ہے اور ایران کا انفلوئنس بہت بڑھ گیا ہے, اور سعودی عرب سمجھتا ہے کہ وہ جو بیلنس تھا مشرق وسطی میں وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سعودی ریاکشن جو ہے وہ اس سلسلے میں ایک اگلی کڑی ہے کہ اس حالات تک بات پہنچ گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ایسٹس جو ہیں ان کو منجمد کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا تناظر. اس میں اگر امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے اس میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے انور اقبال صاحب نے فرمایا کہ وہ سعودی عرب کے لوگ تھے زیادہ تر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائنانسز تھیں وہ سعودی عرب سے ٹرکل ڈاؤن ہوئیں, اور سعودی عرب نے ان کو یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ جو انہوں نے یہ جو تھیولوجی یا نظریہ جو پیش کیا تھا وہ اس کی وہ اب جو استعمال اگر کوئی کر رہا ہے تو ایکسپائری ڈیٹ کے بعد, جو جیسے کھانا لوگ کھا لیتے ہیں نا ایکسپائری ڈیٹ کے بعد اور اس کو ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے, تو اسی طرح ہے کہ وہ جو نظریہ انہوں نے جس کے ذریعے وہ چلے تھے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے, اس کی ایکسپائری ڈیٹ تھی, اور وہ ایکسپائری ڈیٹ پڑھنی نظریات پر بہت مشکل ہوتی ہے. اور سعودی عرب کو جو ہے وہ اب یہ تلخ حقیقت کا سامنا ہے کہ ہم نے یہ جو نظریہ ہے اٹ از کولیپسنگ, تو اس کو کیسے اس کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے. تو ان کو ہمیں ایک آنریبل کوئی اچھا ایگزٹ ڈور دینا پڑے گا, اور میرے خیال میں پریزیڈنٹ اوباما کا جو یہ دورہ ہے وہ اس ایگزٹ دینے کے سلسلے میں ہے کہ ان کو کس طرح ایک ایگزٹ دی جائے جس میں سعودی عرب جو ہے وہ سافٹ لینڈنگ کے ساتھ جو ہے اپنا انفلوئنس بھی برقرار رکھے اور اس کے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے امریکی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے پوری دنیا میں.
ایگزیکٹلی, میں نے جو دوسرا سوال کرنا تھا آپ نے اس کا بھی جواب دیا. انور اقبال صاحب, آپ یہ فرمائیے گا, سعودی عرب ایک تو خیر توانائی کا بہت بڑا ذریعہ تھا, تیل کی سپلائی دنیا بھر کے لیے بشمول امریکہ کے, لیکن گریجولی جیسے جیسے تیل کے اوپر انرجی کے حوالے سے انحصار کم ہوا ہے, سعودی عربیہ کو کیا لگتا نہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو ان میں ریفارمز لانا ہوگی, اصلاحات لانا ہوگی اور پوری ایک جو ہے ٹرانسفارم کرنا ہوگا پورے ایک سیٹ اپ کو یا پورے ڈسکورس کو, کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ دوسری طرف جب داعش جیسا فینومینا بھی آپ کے سامنے ہے اور اس کی بھی الٹیمیٹلی کڑیاں جو ہیں وہ اسی اسکول آف تھاٹ سے ملتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ریاض پہ کوئی دباؤ بڑھ رہا ہے یا بڑھے گا آنے والے وقتوں میں؟ خاص طور پہ
بالکل بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو سعودی عرب ہے یا یو اے ای ہے, ان کی آبادیاں چھوٹی ہیں, ان کے پاس مڈل کلاس نہیں ہے, ان کے پاس افواج نہیں ہیں, جو ہتھیار خریدتے ہیں وہ بھی اس میں بھی آپ دیکھیں ان کے جو استعمال کرنے والے ہوتے ہیں وہ اکثر غیر ملکی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے یہاں بادشاہت ہے, وہ ڈرتے ہیں اگر مضبوط فوج بنائی گئی تو کہیں بادشاہ کا تخت الٹ جائے. تو اس طرح جو ایک آپ 21ویں صدی میں ایک مطلق العنان بادشاہت لے کے چل رہے ہیں, یہ اس لیے ایسا ممکن ہوا ہے آپ کے لیے کہ امریکہ کے اور ویسٹ کے بعض معاشی اور سیاسی مفادات آپ سے وابستہ تھے. جیسے جیسے ان مفادات میں کمی ہوتی جائے گی تو آپ کے یہاں جو انٹرنل پریشر موجود ہیں وہ اپنا اثر دکھائیں گے, اور پھر مغرب میں یہ ریلائزیشن ہے, گرچہ آپ کو پالیسی میں ابھی نظر نہیں آتی, کہ سعودی عرب کی جو اپنی داخلی پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے القاعدہ جیسے گروہ بنتے ہیں اور ہنگامے ہوتے ہیں اور دہشت گردی ہوتی ہے, تو یہ ساری باتیں جو ہیں ظاہر ہے امریکی پالیسیز میں بھی اب نظر آئیں گی, آج نہیں تو کل. اور پھر جو آپ نے تیل کی بات کی, آپ نے ایک اس پہ غور نہیں کیا کہ یہاں ایک کمپنی نے وہ بنائی, کار بنائی جو کہ بجلی سے چلنے والی, 1 لاکھ بیچنا چاہتے تھے, 4 لاکھ بکے. تو یہ چند برسوں کی بات ہے کہ جس میں آپ کو یہ جو آلٹرنیٹو ٹیکنالوجی ساری دنیا میں سے پہ نہیں ہو رہا, چین میں ہو رہا, ہر جگہ ہو رہا ہے, آلٹرنیٹو ٹیکنالوجی بہت آگے آ جائے گی اور تیل کی ضرورت اس طرح محسوس نہیں کی جائے گی جس طرح آپ کی جاتی ہے. تو ان کی جو معیشت ہے ان کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا, اس میں بھی کمی آئے گی, ان کی خوشحالی میں کمی آئے گی, ان کا رسوخ میں کمی آئے گی.
ایگزیکٹلی, بہت شکریہ آپ کا انور اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروفیسر فیضان اک صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ہم ان چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاناما لیکس پہ.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وچ وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلب نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنٹ فیملی واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاناما لیکس پہ. حکومت کے اوپر تنقید کا سلسلہ اپوزیشن کی جانب سے جاری ہے, اور حکومت یا حکومت کے جو اکابرین ہیں, وزراء ہیں, وہ اپنی جانب سے بھی اس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور وہ اپوزیشن یا اپوزیشن کے مختلف رہنماؤں کو جواباً اسی نوعیت کے الزامات کے ساتھ ان پہ پریشر ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم جائزہ لیں گے اس سیگمنٹ میں کہ پاناما لیکس پہ آئے روز نئے انکشافات ہو رہے ہیں. گزشتہ روز جب یہ خبریں چل رہی تھیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پاناما کے وزیر فائنانس منسٹر کے ساتھ, تو اس پہ میڈیا میں کافی لے دے ہوئی, لیکن اس کو اس کی تردید کی اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی, گورنمنٹ کے آفس سے بھی, اور یہاں واشنگٹن میں پاکستان کے جو سفارت خانہ ہے وہاں سے بھی اس کی تردید کی گئی, اور بتایا یہ گیا کہ اسحاق ڈار صاحب سے نہیں, البتہ جو پاکستان کے فائنانس سیکرٹری ہیں وقار مسعود صاحب, ان کے ساتھ ملاقات کیا بلکہ صرف ہیلو ہائی ہوئی ہے پاناما کے ڈیلیگیشنز کی, کیونکہ وہ جس فورم پہ موجود تھے وہاں پہ الفابیٹیکلی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے, پاکستان کا وفد اور پاناما کا وفد, تو وہاں پہ سرسری ہیلو ہائی ہوئی ہے, اس کا تعلق پاناما لیکس کے ساتھ نہیں ہے. لیکن ہم جنرلی جائزہ لیں گے کہ حکومت پہ دباؤ بڑھانے میں اپوزیشن کس حد تک کامیاب ہوئی ہے, عوام اس معاملے کو کس حد تک اپنا مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار ہوئے ہیں, اور حکومت جواب میں کس حد تک اس دباؤ کو ڈیفیوز کرنے میں کامیاب رہی ہے, انالیسز لیں گے. راؤ خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈیلی ایکسپریس اسلام آباد, اور اسحاق رانا صاحب گروپ ایڈیٹر لبرٹی گروپ آف پیپرز لاہور سے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. راؤ صاحب, جو تمہید تھی اس کے اندر سوال بھی ہے, اپوزیشن کس حد تک کامیاب رہی, لوگوں کو کس حد تک لگتا ہے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے, اور دوسری جانب جو ہے حکمران جماعت کے لوگ وہ جواباً جو ان کے حملے ہیں وہ کس حد تک ڈیفیوز کرتے ہیں ساری صورتحال کو؟
میں اسد شکریہ آخری حصہ پہلے لوں گا. ایک آپ نے خود کہا جیسے کہ یہ جواب جو اب تک دیا گیا ہے وہ یہی ہے, ایک اگر میں جملے میں کہوں کہ وہ بھی چور ہیں. اس کائنڈ آف رسپانس وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے, اور اس کا کوئی اتنے مؤثر طریقے سے نہیں دے رہا, لیکن لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ٹھیک ہے, عوام کو ایڈریس کرنے کے لیے ٹھیک ہے کہ ان کی چوری بیان کرنا شروع کر دیں آپ, لیکن یہ ایک مسلسل ایک عمل ہے جو 92-93 سے شروع ہوا, آف شور کمپنیز کا واویلا مچا, میاں صاحب کے دور میں شروع ہوا, زرداری صاحب سے الزامات لگے, سرے مال کے خریدنے کی بات ہوئی, آف شور کمپنی کو ایک ایول کے طور پہ پیش کیا گیا یہاں پہ, اور یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک اس کے بارے میں ایک کریڈیبل انفارمیشن نہیں دی جاتی لوگوں کو, کریڈیبل وضاحت نہیں دی جاتی, اس وقت تک یہ کام رکنے والا نہیں ہے. جہاں تک بات ہے عوام کی, تو عوام کی پرواہ میرا بھی خیال کسی کو ہے, یا عوام جب الیکشن میں جس طرح کی کمپین چلتی ہے, جس طرح کے کینڈیڈیٹس لیے جاتے ہیں, اس پہ ساری ڈیپینڈنس ہوتی ہے. ایشوز بیسڈ الیکشن یہاں پاکستان میں آج تک ہوئے نہیں ہے کہ کسی ایشو کی بنیاد پہ, کسی کرپشن کی بنیاد پہ, کسی کے مورل گراؤنڈ پہ کسی کو پرکھا جائے یا دیکھا جائے, اس لیے وہاں پہ عوام کی حد تک بھی اس کا امپیکٹ اس طرح نہیں ہے. اپوزیشن ڈیوائڈیڈ ہے, اپوزیشن اگر صرف عمران خان کو اپوزیشن کہیں تو شاید وہ ہیں, وہ اس کو ایشو کو لے کے بھی چل رہے ہیں, باقی جماعتیں اس طرح سے اس کو بہت زیادہ واویلا نہیں بچا رہی, پروگرام کی حد تک, ٹی وی پروگرام کی حد تک.
وہاں پہ تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ ابھی عمران خان نے اطلاع دی تھی کہ لندن میں ان کی ملاقاتیں رہیں کچھ فورنسک آڈٹ کے ایکسپرٹس کے ساتھ, تو کیا وہ کوئی نئی چیز, نئی بات لے کے آ سکتے ہیں وہاں سے؟
اچھا, نئی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل لاز میں جیسے چینجز لائی جا رہی ہیں آف شور کمپنیز کے کام کو روکنے کے لیے اور کرنے کے لیے, وہ اس قسم کی ہو جائے, چیز ہو جائے, ثبوت لا کے ثابت کرنا پاکستان کے اندر, اس کو اسٹیبلش کرنا اور ان کو سزا دلوانا, یہ میرا خیال ہے بہت مشکل کام ہے. وہ وہاں سے شاید ان کو کچھ ٹیکنیکل چیزیں مل جائیں, کوئی آرگومنٹ نیا وہ بلڈ کر لے اپنا اس کی بنیاد کے اوپر. ڈاکومنٹس تو 90 سے یہ موجود ہیں سارے, ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ اپیرنٹلی کیس بڑا اسٹرانگ ہے, لیکن اس کو ثابت کرنا پاکستان کے اندر میرا خیال ہے بہت مشکل ہے.
صحیح. اسحاق رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, گروپ ایڈیٹر لبرٹی گروپ آف پیپرز. رانا صاحب, آپ نے بھی اس ایشو کو بہت فالو کیا ہے, آپ سے بات ہو رہی تھی, جنرل اور بڑا عمومی سوال ہے کہ جن جن ملکوں میں یا جن جن ملکوں کے رہنماؤں کا نام آیا وہاں پہ پبلک کی طرف سے بڑا پریشر ان پہ ڈالا گیا, اپوزیشن سے شاید کم لیکن پبلک سے زیادہ, تو پاکستان کے اندر عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے کرپشن ہونا یا اس طرح کے جو مورل ایشوز ہیں وہ پبلک کنسرن نہیں ہے؟
دیکھیں, یہ ایک بدقسمت حقیقت ہے کہ پاکستان کی عوام کرپشن کو ذہنی طور پہ قبول کر چکے ہیں, اور پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے جو ایک نفرت ہے وہ اس طرح نہیں ہے جہاں جیسے کہ باقی ممالک میں ہے. پاکستان میں جو شخص جس جگہ پہ بھی ہے وہ کسی نہ کسی طرح ایک کرپشن میں ملوث ہے, وہ آکروچ سے لے کے وزیر اعظم تک. तो ये बड़ा बदकिस्मत एक हकीकत है कि पाकिस्तान में करप्शन को उतना नहीं लिया जाता जिस तरह दूसरी दुनिया में लिया जाता है। आज ज्यादा बड़ी जो बात है, इस्लामी में पाकिस्तान ने किसी जगह मुजाहरा किया है तो उसमें हार्डली 50-60 के करीब
में थे। सिर्फ मैं मवाजने के लिए आपकी बात काट रहा हूँ, कतः कलामी की माफी, सिर्फ मवाजने के लिए। अगेन जो पब्लिक का प्रेशर होता है यहाँ पे, हिलरी क्लिंटन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, लीडिंग कैंडिडेट हैं, जो सबसे ज़्यादा उनके लिए मुश्किल मरहला है इस पूरे इंतखाबी मुहिम के दौरान अब तक की, वो एक दो ईमेल्स हैं, चंद ईमेल्स हैं जो उन्होंने ज़ाती अकाउंट से की हैं, और एतराज़ ये है कि सरकारी अकाउंट से वो ईमेल्स क्यों नहीं की गई, इसमें सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है और ये भी इंसाफ नहीं है। ये तनकीद भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। लेकिन ये तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर इस तरह की कोई कंपनी सामने आ जाती और फिर भी उसके बाद कोई प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर होता।
मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इकतादी तौर पे हम पाकिस्तानी बड़े शर्मिंदगी से एतराफ कर रहा हूँ कि हम बड़े निचले दर्जे के ऊपर जी रहे हैं। हमारे लिए इखलाकियात नामी कोई चीज एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। यही वजह है कि वो अगर करती होती तो फिर पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी सदर और मियां नवाज शरीफ वजीर आजम तो ना बनते। अगर इखलाकियात तो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड होता।
लेकिन राणा साहब ये भी तो बताइएगा कि अपोजिशन भी तो अपनी जगह पे नाकाम है। बज़ाहिर ये लगता है कि अपोजिशन ने भी इस मामले पे पॉलिटिक्स को ज्यादा अहमियत दी है, लेकिन इशू को उजागर करना, उसकी टेक्निकलिटीज पे बात करना, उसके रिपरकशन से लोगों को आगाह करना, उस पर उनकी तवज्जो कम है। तो अपोजिशन की भी तो एक नाकामी है, ये लगता है कि वो इस स्कैंडल से अपने सियासी मकासद उनकी पहली तरजीह है।
इमरान खान साहब अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, वो लंदन में ट्रांजिट एक्सपर्ट से भी मिले हैं, लेकिन आप भी ये बात को जानते हैं, मैं जो बाकी हमारे दोस्त भी जानते हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिले या किसी से मिले ये मतलब नहीं है कि ये पैसे जायज कमाई के हैं या नहीं है। वो साबित ही होगा कि जायज कमाई के हैं। अगर किसी ने अपनी फैक्ट्री बेची है या कुछ किया है वो एक अलग इशू है। ये ज्यादा इशू इखलाकी इशू है। जैसे अभी आपने कहा ना कि दो ईमेल अपनी हुकूमत के अकाउंट से कर देने पे जो है उन्हें इतने टफ और उसका सामना, ये इखलाकियात की जंग है। ये इखलाकियात का पहलू है कि एक पाकिस्तान का वजीर आजम जो पूरी दुनिया को ये कहता है कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, वो किस तरह खरबों रुपए जो है वो बैरून मुल्क इन्वेस्ट कर रहा है। ये एक इखलाकी लड़ाई है, लेकिन हम चूंकि इखलाकी तौर पर कहीं स्टैंड ही नहीं करते ना,
सही।
पाकिस्तानी कौम इखलाकी तौर पर कहीं स्टैंड ही नहीं करती, तो इसलिए ये मैटर नहीं है। अदरवाइज तो मुझे देखे ना, आप ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब 1985 से किसी न किसी शक्ल में हुक्मरान रहे हैं, पंजाब में मुसलसल उनकी हकूमत रही है, कुछ अदवार निकाली,
पोजीशन में भी होना दर गवर्नमेंट का हिस्सा होना, सेटअप का हिस्सा होने से के मुतरादिफ होता है। अगर कोई अपोजिशन में भी रहे तो दैट मींस कि वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, सिस्टम का हिस्सा है।
हाँ, तो और वो दिखे ना, एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ पे वो अपने इलाज करवा सके। एक ये कितना बड़ा इखलाकी आलमिया है कि वो मुल्क का वजीर आजम बीमार हो तो उसने बाहर जाके,
ये सवाल उठाए जा रहे
हैं, उसी मुल्क के आवाम जिसका वो खुद को रहनुमा कहता है, वो पाकिस्तान के हॉस्पिटल में जाए तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिंदगी जिंदा कैसे है, लोग जिंदा कैसे है। यकीन कीजिए बरामदों के अंदर लोग जो है ऑपरेशन करा के,
ये भी अगेन आवाम का इशू है कि अगेन जैसे राव खालिद साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर, और मीडिया भी शायद किसी हद तक हम सब उसमें भी जिम्मेदारी अपनी भी लेंगे कि हम इशू बेस्ड कितनी पॉलिटिक्स करते हैं या इश्यूज पे कितना एंगेज करते हैं पॉलिटिशियंस को। राव खालिद साहब इसको सम अप कीजिएगा सेगमेंट को, ये भी बताइएगा कि अपोजिशन भी तो उसकी भी तो नाकामी नहीं है कि महज इस अंदाज से फोकस होना के लगे ये कि सिर्फ हुकूमत गिराना मकसद है तो फिर असल मामले से तवज्जो हट जाती है। ये भी किस हद तक ये बात कहना दुरुस्त होगी आपके ख्याल में?
देखिए, एक तो मैं इस पे कमेंट करूंगा कि ये इखलाकी इशू, जब हम कहते हैं इखलाकी इशू है तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान के हवाले से हम ये सोच लें कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलना, क्योंकि इखलाकियात की बुनियाद पर तो कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से ये लीगल इशू, क्राइम भी उतना ही बड़ा है। आप डिक्लेयर करते हैं, अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, इलेक्शन कमीशन के लॉज है, बाकी लॉज है, एफबीआर आपका बैठा है, फ्यूचर टैक्स अवॉइडेंस के लिए तो वो आर्ग्यू कर सकते हैं हसन और हुसैन, लेकिन जो उसकी बेसिक इन्वेस्टमेंट है उस पर कैसे वो उसको डिटेल देंगे कि जी ये बेसिक इन्वेस्टमेंट हमारी कहाँ पे आई थी, कहीं तो टैक्स पे किया होगा, सऊदी अरब में किया होगा, पाकिस्तान में किया होगा, उसकी कोई जस्टिफिकेशन देंगे। जो जहां तक अपोजिशन की बात है, एक असल एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो पाकिस्तान के कौम के हद तक उस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर पाएगी चलेगी कि जमहूरियत बचाओ या मुल्क बचाओ।
सही,
क्योंकि ये हमेशा जमहूरियत बचाओ के नाम पे इकट्ठे होके तो फिर ये हो जाते हैं जैसे इमरान खान के धरने के दौरान हुआ था।
जी हाँ,
अभी भी उसी किस्म की।
बहरहाल तो बजाहिर तो वो कामयाब रहे ना जी इस बात को भी एम्बेड करने में कि अगर करप्शन है उसके खिलाफ बात करना भी है या चीजों को फिक्स करने के खिलाफ भी अगर बात है तो वो जमहूरियत के मुनाफी है। तो बजाहिर तो लगता है कि इस पे जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं वो ये एस्टेब्लिश करने में कामयाब रही हैं और लोग इस बात को मानते हैं। राव साहब आपका बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब रेजिडेंट एडिटर डेली एक्सप्रेस साहब हमारे साथ थे। इसार राना साहब आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, ग्रुप एडिटर लिबर्टी ग्रुप ऑफ पेपर्स, आपका भी बेहद शुक्रिया। सामिन चंद सेकंड की एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और छोटू गैंग उस पर हम बात करेंगे, उसके खिलाफ जारी ऑपरेशन और थोड़ा सा उसका पस मंजर, एक ब्रेक के बाद।
आवाज़ दोस्त के नामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनाम दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
फोन से रब्ता करते 2 लाख रुपए लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
प्रोग्राम जहारंग में आपका खैर मकदम और प्रोग्राम के सिलसिले में हम छोटू गैंग पे बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जफर आहिर साहब, रेजिडेंट एडिटर डेली जंग मुल्तान के, और उनकी कई एक स्टोरीज हैं इसके ऊपर जो शाया भी हुई हैं, और आज के भी अगर रोजनामा जंग को आप देखेंगे तो एक बड़ी शह सुर्खियों में उनकी खबर है कि इक्तसादी राहदारी का जो मुजवजा रूट है वो दरहकीकत उस रेफरेंस में कच्चे का ये इलाका बड़ी अहमियत का हामिल है। इस पस मंजर में और भी बड़ी बातें की जा रही हैं, वक्त की कमी के बायस में लंबी चौड़ी तमहीद में नहीं जाता। आहिर साहब हमारे साथ हैं, उनकी एक पोस्ट की हुई वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है और आहिर साहब का उसमें दावा यह है कि बहुत सारे चैनल्स उसको चला रही हैं लेकिन उसमें उनको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। हम ये वीडियो आपको जरूर दिखाते हैं लेकिन बावजूद अभी हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। जफर आहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू का भी हवाला दिया है कि छोटू गैंग के रहनुमा के साथ आपकी मुलाकात हुई, आपने इंटरव्यू भी किया, आपकी वीडियो भी हम देख सकते हैं। थोड़ा सा हमें पस मंजर भी बताइए और ये भी कि क्या वाकईतन इस ऑपरेशन को इसी सी पैक के साथ जोड़ा जाए, उसी रेफरेंस में इसकी अहमियत ज्यादा बनती हुई नजर आती है।
जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि छोटू गैंग तो बड़े अच्छे से वहाँ सरगर्म अमल है, जो लोग वहाँ पे छोटी मोटी वारदातें भी करते थे और बड़ी वारदातें भी करते थे। इस अंदाज से नहीं कि 2005 में जब इंडिया से भी बन रही थी उस वक्त भी वहाँ छोटू गैंग ने वहाँ पर 12 चीनी इंजीनियर को अगवा किया था, जो बाद में पुलिस उनको बरामद न करवा सकी लेकिन मकामी सरदारों की मदद से उनको बागदार करवाया गया था।
सही,
अब जबकि वहाँ से इक्तसादी राहदारी भी गुजर रही है तो वो चूंकि उसको बहुत ही सेफ करना है ताकि वहाँ जगह पे शलोक जो है किसी किस्म की सुधार ना कर सकें और वहाँ से जो मूवमेंट होनी है उसके रास्ते में कोई
एक अहमियत ये। दूसरी खबर में मैं जरा क्विकली आना चाह रहा हूँ, ये जो राह से ताल्लुक की बातें हो रही हैं, अलकायदा के लोगों की वहाँ पे बातें हो रही हैं कि उनकी मौजूदगी के इम्कान हैं, आपका अंदाजा एनालिसिस या आपके पास खबरें क्या हैं इस रेफरेंस में?
आज मेरी छोटू से बात हुई है।
अच्छा,
उसको मुझे फोन आया था एक नंबर से, जो उसके पास पुलिस एहलकार है मगवी जो उसके पास, तो उनमें से किसी के एक मोबाइल से मेरी उससे बात हुई है, तो उसने ये कहा है कि हम हथियार डालने को तैयार हैं, हम फौज से नहीं लड़ना चाहते, फौज हमारी माँ की तरह है और हम फौज का बहुत एहतराम करते हैं, और जब हम लोग सरेंडर कर लें और हमें जब गिरफ्तार कर लिया जाए उस बात की इंक्वायरी की जाए क्या हमारा ताल्लुक वाकई अलकायदा से या राह से है या किसी और जगह से है, अगर ये साबित हो जाए तो फिर हमें बगैर किसी मुकदमे के।
तो आपने ये पेशकश जो है वो आगे पहुंचाई है, पब्लिक की है, और इस पे क्या रिस्पांस आया है, क्या तरजीह है कि छोटू को?
मैंने किसी को ये नहीं पहुंचाई, मैं तो अपने अखबार के लिए बात खबर फाइल करूंगा स्टोरी ये वाली जिसका मुझे फोन आया है।
सही,
तो जब अखबार में छपेगी बात तो हुकाम वाला भी देख लेंगे, लेकिन मेरी मालूमात ये भी है कि उसके साथ जो वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं, उनकी भी बातचीत हो रही है, क्योंकि उसके पास जो पुलिस एहलकार है उनके बैलेंस शीट मौजूद है उसके पास।
सही, तो कहीं ना कहीं लिंक्स होंगे, तो इस रेफरेंस में ये बताइएगा तरजीह क्या होगी, छोटू को उसको जिंदा गिरफ्तार करना एक बात, और कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या छोटू गैंग के जो सरबराह हैं या सरगना हैं वो जैसे पीपल्स पार्टी के लिए उज़ैर बलोच है, क्या ये इसी तरह का कैरेक्टर बन सकता है, कुछ पोलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंज हो सकता है?
नहीं, इसको हम पोलिटिकल पार्टीज के लिए तो नहीं कह सकते, किसी स्पेशल पार्टी से काम करता है, लेकिन वहाँ से जो मकामी सरदार हैं, खास तौर पर जो मजारी सरदार हैं, वो उनके लिए जरूर काम करता था। अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो इलाके हैं कच्चे के इलाके बेसिकली वो इलाका कहलाता है जो दरिया के अंदर होता है, कि जब दरिया आता है वो पानी ज्यादा आ जाता है तो वहाँ जो है वो सारा पहले सैलाब आ गया, जब दरिया उतर जाता है तो वहाँ पर वो लोग फिर जाके आबाद हो जाते हैं और फसलें काश करते हैं, कच्चे का इलाका कहलाता है। तो इन इलाकों में जो लोग रहने वाले होते हैं उनको सरदार ही इलाकों के जरिए
exactly.
करते हैं
मुझे
और जब इलेक्शन वगैरह होता है तो फिर तब भी सरदार इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक जमात जो है।
आई विश के इस पे मैं आपको बड़ी तफसीली आपसे बात हो सकती, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे बिल्कुल खत्म हुआ जाता है, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें न्यूज़ भी दी, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम खत्म करते हैं, सदस्य को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरा का